السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہاں پر قرآن سے تعلق جوڑنے کا موقع دیا. اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، قرآن کی تعلیمات ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. جیسے کہ ہم سبھی جانتے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے امامت لے کر بنی اسماعیل کی طرف لوٹا دی گئی، یعنی اب بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا، وہ عہدے سے معزول کر دیے گئے اور ان کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امامت کا درجہ دیا گیا. اور دراصل یہ اسی کی نشانی تھی کہ تحویل قبلہ، یعنی قبلے کی جو تبدیلی تھی، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب مرکز تبدیل ہو گیا ہے. اور پہلے بیت المقدس دراصل اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، آپ اس طرح سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تھے کہ سامنے بیت المقدس بھی ہو جاتا تھا، یعنی قبلہ بیت المقدس بھی آتا تھا اور کعبۃ اللہ بھی سامنے رہتا تھا. جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی آپ نے تقریباً 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کا حکم دیا. تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس پارے کا اور اس سورے کا خاص طور سے جو مرکزی مضمون ہے امامت کی تبدیلی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ہے، اور امت وسط کی کیا ذمہ داری ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے. تو امت وسط کی ذمہ داری ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ پہلے رسول گواہی دیں گے اور اس کے بعد امت مسلمہ سے گواہی لی جائے گی کہ ہم نے یہ پیغام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک بے کم و کاست پہنچا گئے تھے، اس کام کو ہم نے کس حد تک پورا کیا، کس حد تک آگے پہنچایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے جا چکے. ہم سب جانتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 125,000 کے مجمع سے آپ نے یہ گواہی لی تھی کہ کیا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا. سارے لوگوں نے کہا تھا کہ بلا، اور آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا تھا کہ اللہ میں نے یہ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اب وہاں سے یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے. تھوڑا سا وسط کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وسط کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور وسط کے جو معنی ہیں وہ اتنے زیادہ وسیع ہیں، اس کے اندر اتنے معنی اپنے اندر یہ پوشیدہ رکھتا ہے لفظ کہ اس کو کسی اور ترجمے سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر لفظی ترجمہ ہم دیکھیں تو وسط مڈل کو کہتے ہیں، جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے، اور جو بیچ والے حصے کے کام ہوتے ہیں، یعنی جو درمیانی کام ہوتے ہیں، اعتدال والے کام، وہ سب سے بہتر مانے جاتے ہیں. تو یہاں پر دراصل امت وسط کا مطلب اس یہ ہوگا کہ ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ جو عدل بھی کرتا ہو، انصاف بھی کرتا ہو اور اعتدال کی روش پر قائم ہو، افراط اور تفریط سے بچا ہوا ہو۔ کیونکہ یہود نے کیا کیا کہ خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے اور ایک دوسری ایکسٹریم انہوں نے اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے، نبیوں کو قتل کرنے لگے۔ یہ ایک ایکسٹریم تھی، یعنی بالکل ہی عبادت سے، اطاعت سے منہ موڑ لیا بنی اسرائیل نے۔ دوسری طرف جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں نے اس قدر اپنے دین میں افراط اور تفریط سے کام لیا کہ رہبانیت اختیار کر لی۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ بنی اسرائیل اس طرح سے نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے تو اس کا علاج صرف رہبانیت میں ہے، اور وہ اس طرح سے رہبانیت کی طرف چلے گئے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز چیزیں رکھی ہیں ان سب کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہو گئی، سمجھیں۔ تو اس لیے امت مسلمہ اب یہ ایک ایسی امت ہے جو دونوں افراط اور تفریط سے پاک ہے، اعتدال میں رہنے والی ہے، تو عدل کرنے والی، انصاف کرنے والی ایک ایسا گروہ ہے امت مسلمہ جو انصاف اور عدل کرنے والی ہے، توسط کی روش پر قائم رہنے والی ہے، اور دنیا کے قوموں کے درمیان، یعنی جو دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان سب کے درمیان ایک صدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی سب کو لوٹ کر یا ٹرن ہو کر ہم کو سینٹر میں رکھا گیا، سمجھے، جیسے انسان کے دل میں اس کا سینہ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے جو سینٹر میں ہوتا ہے، اسی طرح سے امت محمدیہ بھی ایک سینٹر کی طرح ہے جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہے۔ یعنی کوئی اس میں نہ رشتہ داری ہے، نہ کسی سے محبت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی۔ تو امت مسلمہ کا یہ کام ہے کہ وہ انصاف کرتی ہے، سچ بولنے والی ہے اور کسی باطل کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ پر اور مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے یہ کام، یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو قیامت کے دن ہم سے ضرور پوچھ ہوگی کہ کیا ہم نے اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچایا تھا۔ تو اس وقت بتائیے کہ آپ اور میں کیا جواب دیں گے۔ جیسے کل ہماری بات ہو رہی تھی اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے، یعنی ایک دوسرے سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کھانے پینے میں لگ گئے، دنیا کی خواہشات میں الجھ کر رہ گئے۔ تو جب قومیں اسی طرح سے لغو کاموں میں لگ جاتی ہیں اور اپنے فریضے کو پس پشت ڈال دیتی ہیں جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے، تو پھر ایسی قوموں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ آپ بتائیے اگر ہم بھی آج اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح خواہشات کے پیچھے لگ گئے، لغو کاموں میں ہم لگے رہے، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے زندگی کا، شہادت ہم کو دینی ہے، یعنی لوگ پھر ہمارے بارے میں گواہی دیں کہ واقعی میں انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، تو اس کے لیے پھر ہمیں اٹھنا ہوگا، کچھ کام کرنا ہوگا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی جو قبلے کی تبدیلی کا حکم تھا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور تقریباً یہ 2 ہجری میں پیش آیا واقعہ۔ تقریباً 17-18 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد یہ قبلے کی تحویل کا حکم آیا 2 ہجری میں۔ اب یہاں پر جو الفاظ ہیں ذرا آپ اس پر غور کریے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنا جب آپ مدینہ تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ پورے قرآن کو آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں آپ کو کہیں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم آپ کو نہیں کہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل کی ہو قرآن میں کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ پھر یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب اور کیسے دیا، کس طرح سے دیا؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ اللہ کے رسول کو اس کی خبر کیسے پہنچی؟ وہی غیر مطلب، ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، آپ لوگوں کی بہت اچھی معلومات ہوگی، الحمد للہ۔ اصل بات وہی یہاں پر بتانا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ درخت کے کاٹنے کی بات آتی ہے جب خیبر کے موقع پر سوری جب یہودیوں سے اس وقت مقابلہ ہوا تھا مدینہ ہی میں اور اس وقت درختوں کو کاٹا گیا تھا. اس وقت بھی ہمیں قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی نے درختوں کو کاٹا. تو اس وقت بھی کیا آپ کے اوپر یعنی وحی کی گئی تھی؟ وحی غیر مطلوب، وحی خفی جس کو ہم کہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی آتی تھی، ایک وحی مطلوب جس کی قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوب جس کی کہ تلاوت نہیں کی جاتی لیکن جو حدیث کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے. تو اس سے پھر ہمیں یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور اسی کا لوگ انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا اصل امتحان تھا، جو صحابی تھے مہاجر بھی اور انصار بھی، جو مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، حالانکہ ان کا دل کعبے میں کتنا اٹکا ہوا ہوگا آپ بتائیں، کیونکہ وہ ان کا گھر تھا وہاں پر مکہ میں، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، بچپن سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے آ رہے تھے، اس کی تقدیس وہ کچھ کیسی نہ ان کے دل میں ہوگی. اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، صحابہ نے بے چون چرا ان کی تعمیل کی اللہ کے رسول کی، فوراً انہوں نے اطاعت کی، انہوں نے ایک لفظ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا، بس اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، صحابہ اکرام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، اب یہ بنی اسرائیل کے یہاں پر ذمہ داری تھی کہ بنی اسرائیل اب یہ کرتے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی پیروی کرتے، لیکن یہ باتیں بنانے لگے اور انہوں نے اس کو بھی ایک فتنہ بنا دیا، قبلے کی تحویل کو بنی اسرائیل نے، یہود نے فتنہ بنا دیا کہ یہ کیسا تمہارا دین ہے کہ کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. تو اصل چیز ہمیں یہاں کیا نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے، قرآن کو کیسے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول تو چلتا پھرتا قرآن کا عملی نمونہ تھے. تو بہرحال بنی اسرائیل جو نسل پرستی میں مبتلا تھے، ان کے دلوں میں جو بت بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ بتوں کو نکالا نہیں، بلکہ اسی پر قائم رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ حکم تھا تو بڑا سخت، لیکن ان لوگوں کے لیے سخت نہیں تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی اور جو ایمان میں پختہ تھے. پھر یہاں پر ایک اور آیت آپ دیکھ لیجیے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں ہمیں خواہش پتہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے رسول پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کی کیا خواہش ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تم نے خواہش کی، جو تم نے چاہا، ہم نے اسی کی طرف تمہارا رخ پھیر دیا. اور آپ دیکھیں کہ بار بار ہم یہی چیز پڑھیں گے اس میں ابھی، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو یہ بات کا احساس دلانا چاہ رہا ہے. اور یہ ریپیٹ کیوں کی گئی یہ بات بار بار کہ لو ہم اسی طرف تمہارا رخ پھیرے دیتے ہیں، اب سے تم جہاں کہیں ہو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تاکہ مسلمانوں کے خلاف کسی کو حجت قائم نہ رہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسی طرف تمہارا رخ پھیر دیا جس طرف تم چاہتے تھے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سن جو قبلے کی تحویل کا جو حکم تھا وہ 2 ہجری میں آیا. ابن سعد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. دو رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں، یعنی جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھیر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی، خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ بیت المقدس مدینہ سے عین شمال میں ہے اور کعبۃ اللہ بالکل جنوب میں ہے۔ اب نماز اگر کوئی بیت المقدس کی طرف پڑھ رہا تھا رخ کر کے، تو قبلہ تبدیل کرنے میں اس کو لا محالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی، یعنی کیونکہ دونوں اپوزٹ سائڈ میں ہیں، تو امام کو پوری طرح سے ٹرن ہونا پڑا ہوگا، چل کر جانا پڑا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے حکم کی اطاعت کا انداز، کہ نماز کی حالت میں ان کو خبر ملی، نماز کی حالت میں ہی ان لوگوں نے اپنا رخ چینج کر دیا۔ تو یہ اطاعت کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جیسے ہی سنا ہم نے اطاعت کی، اور صحابہ کرام کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا تھا، سمعنا و اطعنا۔ اب ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کیا ہم اسی وقت اس کو فالو کرتے ہیں، اسی وقت سننے کا ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اطاعت کا جذبہ، یا اللہ نہ کرے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی نہیں اگلے ہفتے سے کریں گے۔ ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ اور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اچھا ہم اگلے جمعہ سے کریں گے، بھلے ہی آج سیٹرڈے ہو، اب کوئی بھی نیک کام کرنا اور بری عادت کو چھوڑنا ہے تو کہیں گے کہ اچھا اگلے فرائیڈے سے کریں گے، یعنی چھ دن اور مزید نافرمانیاں گناہ کرتے رہیں گے۔ تو ایسی ہماری سوچ ہو گئی ہے، بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ تمہیں اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے، اور اب تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے باوجود اگر تم نے ولعینی تباعت احواہم، کہ اگر تم نے علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خواہشات کی پیروی علم آ جانے کے بعد، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ بتائیے؟ جی گمراہی ہوگا، کوئی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو گمراہ ہو جائیں گے، جزاک اللہ خیر ہمارا، تو گمراہ بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ظالم ہوں گے اس وقت۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو جس چیز کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہ دینا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہوتی ہے انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، اور یہ خواہشات ہی تو ہوتی ہیں جو اس سے بہت سارے نیک کاموں میں اس کو پیچھے کر دیتی ہے، اور یہ انسان کی خواہشات ہی تو ہوتی ہیں جو اس کو رسم و رواج میں مبتلا کرتی ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کس کام میں مبتلا ہے؟ خواہشات کی پیروی میں، اور اس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر لیتی ہے۔ قرآن میں جو ہے اسی لیے خواہش نفس کو یا اس کی پیروی کرنے کو ایک طرح سے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ وأدلہ اللہ علی علم، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، یا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا؟ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا، تو یہ خواہش نفس بعض اوقات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر کہ وہ اس کی خواہش، اس کی ہوا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی سے بھی انکار کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو خواہش نفس کو خدا بنا لینا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف دل کی بات مانتے چلے جانا، خواہشوں کی پیروی کرتے چلے جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے چلے جانا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ کہیں ہم خواہش نفس میں مبتلا تو نہیں ہیں، اور اس کو چیک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ جس وقت مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، اس وقت میرا دل کیا چاہتا ہے، میرا نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو چاہتا ہے یا میرا نفس اس وقت نیند کی آغوش میں جانے کو چاہتا ہے؟ مجھے نیند زیادہ پیاری ہے یا مجھے اللہ کا حکم زیادہ پیارا ہے؟ اگر اس وقت ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو الحمدللہ ہمیں ایمان کی حرارت باقی ہے کہ نفس انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ ایک کسی کتاب میں ایک حدیث پڑھی تھی، لیکن وہ حدیث کے نام سے اسے ہم کوٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو ایسا سمجھ لیں کیونکہ اس کی اتھینٹیسٹی میں تھوڑی سی مشکل ہے، یعنی ذوق پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو کسی صحابی کا کال سمجھے، کسی تابعی کا کال سمجھے، تو اس حساب سے ہم لیں کہ میں نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں۔ یعنی انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی کہ نفس کا سکون یا جو بھی فائدہ ہے تو بھلا وہ اس کو کیسے پا سکتے ہیں؟ رضا کو مخالفت نفس میں رکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو نفس کی مخالفت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے موافقت نفس میں تلاش کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کی بات مان کر وہ تلاش کرتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے گی، تو لہٰذا وہ کیسے ملے گی اس کو؟ پھر راحت اور آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے علم و حکمت کو بھوک میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے سحری میں تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ انسان کھانے پینے کے پیچھے لگے گا تو اتنا ہی وہ علم و حکمت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا پینا اس قدر ہو کہ بس جتنی ضرورت کے تحت۔ اسی طرح سے اطمینان اور سکون کو قناعت میں رکھ دیا ہے، لوگ اس کو دولت میں تلاش کرتے ہیں۔ اور میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے بڑے بڑے جاہ و مرتبے میں یا عہدوں میں تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرے گا یا اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نفس کی مخالفت کرنے والے بنے، بے جا نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہاں پر فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کی بات کی گئی ہے، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کیا اس کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ استباق یا یہاں پر جو بات کی گئی ہے، سبق سے بھی نکلا ہے یہ۔ سبق کا مطلب ہوتا ہے جو ایک کے بعد ایک ہم جو لیسن پڑھتے ہیں، تو ایک کے بعد ایک لیسن آتا جاتا ہے نا، تو سبق ایک کے بعد ایک آنا، تو ہمارے قدم بھی جو ایک کے بعد ایک اٹھتے ہیں۔ تو اب نیکیوں میں، یعنی خیرات میں سبقت کس طرح سے ہوگی؟ نیکیوں میں ہم کیسے سبقت کر سکتے ہیں؟ کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی بھی نیک کام دنیا کے لیے، آپ دیکھیں کیسا کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی چیز دیکھی، کسی نے اچھا صوفہ خریدا، کسی نے اچھی گاڑی خریدی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اچھا ہم بھی اس کے جیسی خریدیں۔ تو دنیا کی چیزوں میں تو ہمارے اندر بہت کمپٹیشن پایا جاتا ہے، لیکن کیا آخرت کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے بھی کمپٹیشن پایا جاتا ہے؟ جیسے کہ کوئی بہت اچھے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتا ہے، یا کسی نے انفاق کیا اور انفاق میں وہ بہت زیادہ آگے ہے، تو کیا ہمارا کبھی دل چاہا کہ ہم انفاق میں اس سے بھی آگے بڑھ جائیں؟ تو ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیوں میں سبقت کرنا، تو یہاں پر اصل کمپٹیشن کس میں ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی چیزوں میں۔ تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر کوئی سوچے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان آنے والا ہے، اب آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس رمضان میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم انفاق کریں، کس طرح سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان آنے سے پہلے کمر کس لیتے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی نیکیوں میں اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے، کمر کس لینا ہے۔ اور کمر کسنے کے معنی کیوں آتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کبھی آپ نے کیا ہے اس طرح سے کہ اچھا آپ گھر کی صفائی کا آپ نے ایک طرح سے دل میں اہتمام کیا کہ مجھے پورے گھر کی صفائی کرنی ہے؟ تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ کس طرح سے جڑ جاتے تھے صفائی میں؟ پہلا کام کیا کرتے تھے وہ لوگ، خواتین دوپٹہ باندھ لیتے تھے نا کمر پر، تو وہی دوپٹہ کمر کس لینا مطلب یعنی اب جو ہے میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ میں خوب آگے بڑھ چڑھ کر خوب محنت لگا کر کام کروں گی۔ جی ہاں، کمر کس لینا۔ تو بہرحال ہم کو بھی اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ ہم نیکیوں میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھیں، تاکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلے رمضان میں کون کہاں رہے گا، کس حال میں رہے گا، کیسی اس کی صحت رہے گی، اور اس کے پاس اتنی صحت، فراغت، تندرستی اور مال و دولت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ابھی جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب رسول کی ذمہ داری کیا بتائی گئی ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفرانی نعمت نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ رسول سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری کتابیں بھیجی، ہم سب جانتے ہیں کہ کئی کتابیں آئیں اور رسول بھی آئے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ قرآن میں ہم جب ذکر پڑھتے ہیں، پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے قرآن پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، قرآن میں کبھی آپ کو یہ لگا کہ جیسے داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی کتاب دی تھی؟ زبور۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہم کو ملتا ہے، تو صحف کا ذکر ملتا ہے، باقاعدہ کوئی کتاب کا نام نہیں ملتا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، کیا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان پیغمبروں کی کوئی کتابوں کا نام ہمیں ملتا ہے؟ ہو سکتا ہوگی بھی، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کتابیں دی ہوں، کچھ صحیفے ہوں ان کے لیے۔ تو ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بھی نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو نبی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان پر کتابیں بھی نازل کیں، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کی نہیں آئی۔ کبھی ملا آپ کو کوئی یہ واقعہ قرآن میں یا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے بس کتاب بھیج دی اور کوئی نبی نہ ہو؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوا نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر کتاب کی آیات تلاوت کرتا ہے، سب سے پہلا کام رسول کا، پھر وہ یزکیکم تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وہ یعلمکم تمہیں تعلیم دیتا ہے، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، اور وہ کچھ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ رسول کی ذمہ داری سب سے پہلی کیا ہے یہاں پر، کہ کتاب کی تلاوت کرنا، اور یہی طریقہ کار سب سے درست ہے۔ کتاب کی تلاوت ایک الگ چیز ہے، اور آپ دیکھیں اگر ایسا نہ ہوتا کہ یتلو علیکم آیاتنا، پھر وا آ گیا یہاں پر، وہ یزکیکم وہ یعلمکم الکتاب، جو لوگ بھی تھوڑی سی عربی سے واقف ہوں گے گرامر سے، جب وا آ جاتا ہے تو دوسرا جملہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تلاوت کتاب ایک الگ چیز ہوئی اور تعلیم کتاب ایک الگ چیز ہوئی۔ تو تعلیم اور تلاوت دونوں میں کیا فرق ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی اس کتاب کی جو تلاوت ہم جو کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کی جو تلاوت کر رہے ہیں، اس کو کھول کر سمجھانا، کتاب کی تعلیم دینا کہ کتاب میں جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، اس کی تشریح کرنا، اس کی تفسیر کرنا۔ کیونکہ بعض چیزیں ہم سب جانتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بہت ہی جینیس لوگ تھے ماشاءاللہ، ایمان میں بھی اور عمل میں بھی ان کے جیسے لوگ بہت مشکل ہے ملنا، ان کا ایمان ایک الگ ایمان تھا بہرحال، تو بعض اوقات ان کو بھی سمجھنے میں مشکل ہو جاتی تھی کتاب کے بعض احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ لوگ صرف تجوید پڑھ لیتے ہیں تو صرف تجوید پڑھنا کافی ہے، اور کچھ لوگ صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا صرف ترجمے سے کام چل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر لازماً کیا ہونا چاہیے؟ تجوید بھی ہو ساتھ میں، یعنی آپ کو قرآن کے الفاظ کی تلاوت بھی بہترین طریقے سے کرنا آئے، آپ کو قرآن کے الفاظ کا یعنی اس کے ترجمہ، اس کی سمجھ بھی بہترین طریقے سے آئے۔ ہمارے یہاں پر بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، خصوصاً ہمارے ممالک میں، انڈیا پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عرصہ تو اب تک یہی تھا کہ ابھی تک بھی صرف اور صرف تلاوت کتاب پر، آیت کی تلاوت پر زور دیا جاتا تھا، اس کو یعنی برکت کی کتاب سمجھی جاتی تھی، قرآن کو تلاوت کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں مل گئیں بس کافی ہے، اور تعلیم پر کچھ توجہ نہ دی۔ جب تعلیم کی طرف آتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی ضرورت ہی نہیں، صرف ترجمہ پڑھ لو، کیونکہ ہم لوگ اردو والے لوگ ہیں لہٰذا ہم کو عربی پڑھ کر کیا فائدہ۔ تو نہیں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ہر لفظ میں برکت ہے اور ہر لفظ پر نیکی ہے، تو کیوں ہم وہ نیکی سے محروم رہیں؟ تو دونوں چیزیں ساتھ میں ہوگی، کتاب کی تلاوت کی بھی پریکٹس کروائی جائے گی یا کی جائے گی، اور کتاب کی تعلیم بھی دی جائے گی. اس کتاب کو سمجھنا ضروری ہے، ادروائز زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا، اور آپ دیکھیں کہ تزکیہ کیسے کیا صحابہ اکرام کا، کہ وہ تزکیے کا ہی نتیجہ تھا کہ ایک ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کر دی، ایک ٹیم تیار کر دی، جس کا اثر کئی سالوں تک رہا. تقریباً مسلمانوں پر زوال آتے آتے بھی 1200 سال لگ گئے، 1000 سال تو بہت اچھا مسلمانوں کا دور حکومت رہا، اس کے بعد بھی گرتے 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 200 سال لگے. تو انہیں 1200 سال 1300 سال مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی، بھلے ہی وہ ان میں بگاڑ آ چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ معمولی بات نہیں کہ 1300 سال تک حکومت کرنا، دنیا پر حکمرانی کرنا. تو جب قرآن کو ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا، لیکن جب قرآن کو پیچھے چھوڑ دیں گے، قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو اس کتاب کے ذریعے سے تزکیہ کرنا ہے، یعنی ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں. جیسے پھر وہی بات ذہن میں آتی ہے، کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کہیں یہ دورہ قرآن کروانا بدعت تو نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں، بدعت وہ ہوتا ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے کوئی وہ کام کرے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. تو یہاں پر ہم ثواب کی نیت سے کوئی ایک نئی عبادت نہیں ایجاد کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنا تزکیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان میں ہر ایک کے دل میں نیکی کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جڑے، ہمارا تزکیہ ہو، ہم کو قرآن کی تعلیم ملے، اور وہ حکمت کے موتی ہم اس قرآن سے چنتے چلے جائیں، یا احادیث سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس کی تعلیم دی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کا کام یہ بھی تھا کہ وہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو بہت سارے مفسرین، محدثین، خصوصاً امام بخاری، سبھی کا کہنا یہ ہے کہ حکمت سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور جسے کہا جاتا ہے نا کہ حکمت کیسے آئے گی، تو جو جتنا حدیث پر عمل کرے گا اتنی اس کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا واقعی میں تزکیہ فرمائے، اور ہمیں حکمت کی باتیں سکھائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے والا، اور سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے. آمین. پھر جو بات آئی ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی مجمع میں میری یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کی یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد ہوتی ہے. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر جیسے کریں گے، اگر ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر تنہائی میں کرے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی مجلس میں کرتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جماعت میں ہمارا ذکر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس میں شامل ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو شکر کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کہ کوئی شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید دے گا، اور جو کفر کرے گا یعنی ناشکری کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے. اور یہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ جو بھی انسان کو جو چیز ملے اس پر شکر گزار ہونا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا دنیا میں کہ فلاں کو یہ بھی ملی، فلاں کو وہ بھی ملی، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. کسی بھی انسان کو پوری دنیا تو کبھی بھی نہیں ملی ہے، تو جو کچھ ملا اس پر شکر گزاری کی جائے، اور جو نہیں ملا اس پر صبر کیا جائے. تو شکر کا اپوزٹ کفر بتایا گیا ہے، لہٰذا جو ناشکری کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو صبر کی صفت ہے، نماز کی وجہ سے انسان کے اندر صبر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو مضبوط کرواتی ہے. اور آگے بھی چل کر ہم پڑھتے رہیں گے، نماز کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ یہ صبر سب سے اہم ترین اخلاقی صفت ہے انسان کے اندر. اور اسی لیے کیوں حدیث میں فرمایا گیا کہ صبر کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، یعنی جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، آگے ہم پڑھیں گے کہ جو صبر کرنے والوں کا جو جیسا کچھ بدلہ ہم نے رکھا ہے تو وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. جو ان کو غرفہ دیا جائے گا، یعنی فرنشڈ اپارٹمنٹ جو ہوں گے جنت میں، وہ ان کے صبر کے بدلے دیے جائیں گے. تو یہ صبر اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دین داروں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اور دنیا والوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، تو ہمارے اندر صبر آئے گا. پھر ہر وقت نے نماز سے مدد لینے کے لیے کہا گیا، نماز اور صبر سے. تو نماز انسان کو دراصل صابر بناتی ہے، کیونکہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو ایک طرح سے اس کو ایک وقت کی پابندی کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے کہ مطلب میں کسی کے انڈر میں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، کیونکہ ایک آزاد انسان جیسی چاہے زندگی گزارتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. آیت نمبر 158. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یہاں پر بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ بات صحابہ کے لیے اس لیے کہی گئی تھی اس وقت کیونکہ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زمانے جاہلیت میں جب عمرہ یا حج کرتے تو صفا اور مروہ کی صحیح کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے صفا اور مروہ پر دو بت لگا رکھے تھے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کیونکہ زمانے جاہلیت کا کام ہے تو ہم نے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے صحیح. تو کہا گیا کہ نہیں، ان دونوں کی صحیح کرنا یہ عین عمرے کے لیے ضروری ہے یا نیکی کے کاموں میں سے ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. آیت نمبر 161. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا رب بس ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک اور موقع دیا جاتا۔ تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور کافروں کی محبتیں ان لوگوں سے ہوتی ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ سے محبت ہوگی، جن کو اللہ سے دلچسپی ہوگی، جو اللہ کی فرما برداری کریں گے وہی دراصل کامیاب رہیں گے، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیجئے، ان کو سب سے بڑھ کر فکر کسی بات کی تھی، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ان کے نزدیک فکر مندی والی تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ ہر بات میں یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت میں وہ لوگ اتنا آگے تھے کہ اس کے لیے نہ انہوں نے اپنی جان دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ کچھ دیکھا، بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے جان ہو چاہے مال ہو۔ اور یہ اللہ سے محبت، کیونکہ آپ دیکھیں جس کو اللہ کی وجہ سے محبت ہوگی وہ محبت بھی بے لوس ہوگی، کیونکہ اللہ کی خاطر کی گئی دوستی اور محبت اس کا بدلہ بالکل مختلف ہے۔ جو لوگ دنیا کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی خاطر محبت کرنے سے ایثار، قربانی، یہ تمام جذبے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے فکر، ایک دوسرے کی کیئر، اور اللہ کی خاطر کی گئی دوستی اسی لیے عرش کے سائے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت کے بعد اللہ کے رسول سے محبت ہو، پھر صحابہ اکرام اور سب کا درجہ آتا ہے۔ تو اللہ سے محبت ایسی ہو، محبت میں انسان کیا کرتا ہے کہ محبت میں انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو کام اس کو پسند ہو۔ ہم انہی کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں نا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پسند کے کام کیے جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کام کیے جائیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے رک جایا جائے۔ آیت 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی طرف ان کو بلا رہے تھے، قرآن کی طرف بلاتے تھے، تو جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے اپنے کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، حق سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو اپنا نہ سکے، اسی لیے ان کو بہرے، گونگے، اندھے کہا گیا، جیسے کہ جانور ہوتا ہے۔ جانوروں کو آپ کتنا بھی پکاریں، کتنا بھی کچھ کہیں، وہ سمجھیں گے نہیں۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے وہ کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. اسلام کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. یہ کوئی دینداری نہیں ہے یا کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رکے رہیں, اپنی ذات پر, اپنے جسم پر اس کو اس کا حق نہ دیں کہ زبردستی کی پابندیاں عائد کر لیں, پابندیاں لازم کر لیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے, جس کو وصال کے روزے کہتے ہیں نا, کہ بغیر روزہ افطار کی یا تو روزے رکھنا, یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تین تین مہینے کے روزے رکھتے ہیں. تو یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا خود معاملہ یہ تھا کہ چاند کی جو تاریخیں ہوتی تھیں اس کے روزے رکھ لیتے تھے, پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, یا پھر عرفات کا روزہ. یہ سارے روزے ہم کو بتا دیے گئے, نفل روزے. تو کھانے کے لیے کہا گیا ہے, زبردستی کے بیجا اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگانی ہیں. لیکن کیا نہیں کھانا ہے؟ حرام نہیں کھانا ہے. یعنی جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ سب جائز اور کھانا درست ہے. بہت سے تو بلا وجہ کے سوالات بھی نہ کیے جائیں, انہیں کیل و کال نہ کی جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب بہت زیادہ کیل و کال کی, حجت بازی کی, سوالات کیے, تو ان پر شریعت تنگ ہوتی چلی گئی. پن پوائنٹ کر کے بتا دیا گیا کہ یہی گائے تم کو ذبح کرنی ہے. تو اس لیے جو بھی چیز جس کو منع نہیں کیا گیا وہ سب جائز اور حلال اور درست ہے. ہاں, جو کچھ منع ہے اس میں مین چیزیں بتا دی گئی ہیں. اور حدیث سے ہم کو ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ گھریلو گدھا, وہ بھی اس کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا, جو جانور ہے, جو چوپائے ہیں, اور چوپائے میں بھی ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جانور جو چارہ کھاتے ہوں, یعنی جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہوں, وہ جانور بھی ہم کو منع کیے گئے ہیں کھانے کے لیے. تو یہاں پر تو خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشی ہیں اسے بے تکلف کھاؤ. لیکن کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن جب پہلے دل میں احساس اپنے اندر جاگزی ہوں, جب دل کا احساس اندر سے ابھارے گا, تو خود بخود زبان سے وہ کلمات نکلیں گے کہ واقعی میں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا. اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا, کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یعنی کھانے پینے سے انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے, اسے صحت مندی اور تندرستی کو وہ اللہ کی راہ میں لگائے, اللہ کے دین کا کام کرے. تو یہاں پر خاص طور سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا, اور بے تکلف کھاؤ پیو. ہاں, پابندی کیا ہے کہ مردار نہ کھایا جائے, خون, بہتا ہوا خون منع ہے. آگے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے کہ جو ہڈی کو لگا ہوا گوشت خون ہوتا ہے وہ نہیں, بلکہ بہتا ہوا خون, اور سور کا گوشت, ان سب سے پرہیز کرنا ہے. پھر جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, تو ایون اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز والا کھانا, وہ سب منع ہے. ہاں, مجبوری کی ایک الگ بات ہے کہ جو انسان بھوک سے مر رہا ہو اور اس کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ درکار ہے, تو ایسے وقت اس کے لیے یہ حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں. لیکن سب سے مین بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قانون کے خلاف ورزی کرنے کا ارادہ نہ ہو, بلکہ وہ مجبوری میں کھا رہا ہو, اس صورت میں اس کے لیے چھوٹ ہے, ادروائز نہیں. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں, اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا, نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی, اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. استغفر اللہ. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت بر کہلاتی ہے, آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا متقی کون ہے، تو یہاں پر متقین کے صفات بتا دی گئی ہے کہ یہ اور یہ کام کرنے والے لوگ متقی ہیں۔ ہم نے ذہن میں ایک تصور بنا لیا نا کہ متقی کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو دنیا کے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہو، دنیا کے کام کاج بھی کر رہا ہو اور نیک بھی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہوں گے جو دنیا سے بالکل کٹ کر رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ کر لیا ہے، دنیا کے آرام و آسائش سے، لذتوں سے، یہ دنیا کے کام کاج سے الگ کر لیا ہے، وہ متقی ہے۔ اور ہم نے متقی کا ایک الگ ہی نقشہ، ایک الگ ہی شبیہ ہمارے ذہن میں بنا لی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیکی کا تصور جو دیا گیا ہے بہت ہی مختلف ہے، ہماری سوچ سے مختلف ہے۔ کیونکہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں زمانے جاہلیت میں، مشرقین مکہ یا پھر یہودی اور نصرانی، ان لوگوں نے بھی دین کا ایک الگ ہی معیار بنا لیا تھا، یہ دینداری کا ایک الگ معیار بنا لیا تھا۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی، یہودیوں کے یہاں پر ہوتا تھا کہ علماء بس وہی تھے جو کتاب اللہ کو پڑھنے والے تھے، باقی سب عام لوگ وہ علماء نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لوگوں سے چھپا لیا تھا۔ اور مشرقین مکہ کے یہاں پر بھی عجیب ہی نیکیوں کے تصور رائج تھے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع اور جامع تصور دیا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ انسان ایمان لائے، آخرت پر یقین رکھے، ملائکہ کو، کتاب کو، سب کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ سمجھے کہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، ملائکہ پر ایمان لائے، پیغمبر کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے اور مسافروں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو اس کا اپنا مال ہوتا ہے، اور دل پسند مال وہ بھی، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا اس کو سب سے زیادہ بھاری لگتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے ذرائع تلاش کریں، نیکی کے بہانے ہم ڈھونڈیں، تو یہ ہمارے سامنے نیکی کا تصور دے دیا گیا ہے، جامع تصور۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقی بنیں، تو متقیوں کی صفات ہی یہ ہے کہ وہ اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج کل تو غلامی ہے نہیں، لہٰذا جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے لیے، ان کی ضمانت کے لیے پیسے خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور آپ دیکھیں زکوٰۃ کا لفظ الگ سے آیا ہے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرنا الگ بات ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ہر حال میں فرض ہے آپ پر، آپ اس کو دے کر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کا وہ مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں تو ہر حال میں اینی ہاؤ آپ کو زکوٰۃ پے کرنی ہی ہے۔ لیکن صدقات، یہ تو آپ کو ہمیشہ دیتے رہنا، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت میں ہر وقت مال خرچ کرتے رہنا، اور عہد کریں تو پورا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق اور باطل کے وقت صبر کریں، کیونکہ یہ سارے کام کرتے وقت ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے، آپ کی کوئی واہ واہ کرے، یا آپ کو کوئی ہاتھوں ہاتھ لے، نہیں۔ جب بھی آپ حق کا ساتھ دیں گے، دین کی بات کریں گے، آپ پر طنز کیا جائے گا، آپ پر تانے کسے جائیں گے، اور بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوں، مذاق بھی بنایا جائے گا، کچھ باتیں بھی کہی جائیں گی دل دکھانے والی، تو ان سب کے وقت صبر کرنا۔ تو یہی لوگ راست باز اور متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہم کو آراستہ کرے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ آیت نمبر 178۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ تخفیف یعنی آسانی۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ قتل کرنے والے سے جو بدلہ لیا جائے گا اس کو قصاص کہتے ہیں، اس کی جان لی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل رکھنے والو، اور واقعی میں کتنی صحیح بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر آپ قاتل کو اسی وقت ویسی سزا دے دیتے ہیں تو بہت سارے قتل ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ زندگی کیسے ہے، اس قاتل کو جب سزا ملے گی تو سب لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، اور آئندہ کوئی قتل کرنے کے بارے میں ضرور سوچے گا کہ میں کیسے کسی کو قتل کروں، کسی کی جان کیسے لوں، کیونکہ میری بھی جان جا سکتی ہے۔ یہی زندگی ہے۔ تو ایک قاتل کو سزا دینے سے بہت سارے دوسرے لوگوں کی ہمت نہیں بڑھتی، لہٰذا اس لیے اس میں زندگی ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر وصیت کی بات ہے، لیکن یہ آیت، یہ حکم منسوخ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں پھر وراثت کے تعلق سے احکامات نازل ہو گئے تھے، لہٰذا اب وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی، یہ حدیث ہے۔ یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ ہاں اتنی پرمیشن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مرنے والا اپنی جائیداد میں سے ون تھرڈ کی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ جو ون تھرڈ کی وصیت کرے گا وہ اپنے کسی بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا جو وراثت کے حقدار ہیں۔ یہ غیر وارثوں کے لیے ون تھرڈ کی وصیت کر سکتا ہے جو دور دراز کے رشتہ دار ہوں، غریب ہوں، یا کسی دینی ادارے کے لیے۔ تو اپنی جائیداد کا ون تھرڈ وہ وصیت کر سکتا ہے، باقی اس کو وصیت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد خود بخود وہ جائیداد وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہاں سے آگے سے روزوں کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ روزے کے تعلق سے یہ پہلی والی آیت جو تھی اوپر کی، وہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اچھا جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن اس کے بعد شہر رمضان الذی، یہ والی آیات نے پہلی والی آیات کو منسوخ کر دیا، یعنی حکم ختم کر دیا پہلی والی آیت کا، اور اب یہ نیا حکم آیا کہ اب ہر کسی کو روزہ رکھنا ضروری ہے، مسٹ ہے، اب وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ ہاں جو کوئی سفر پر ہو، بیمار ہو یا مریض ہو تو وہ بعد میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ صرف دائمی مریض، دائمی مریض مطلب جو ہمیشہ کے مریض ہیں، جن کے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، ان کے لیے فدیہ دیا جائے گا۔ ادروائز جو حاملہ یعنی پریگننٹ لیڈی جو ہے، یا پھر دودھ پلانے والی، یا بیمار یا سفر میں کوئی ہے، تو ان لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی یعنی روزے کی رخصت ہے، لیکن بعد میں ان کو وہ رخصت پوری کرنی پڑے گی۔ جو رخصت دی گئی تھی، اب جو روزے چھوٹ گئے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ روزے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو حاملہ عورتیں یعنی پریگننٹ جو ہوتی ہیں وہ خواتین، یہ دودھ پلانے والیاں اگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بس فدیہ دے دیں کافی ہو جائے گا، تو نہیں، فدیہ نہیں چاہیے، آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ ہاں فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دائمی مریض ہیں، جو مسلسل بیمار ہیں۔
روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ہم روزہ اگر رکھ لیں تو روزے کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ رکھیں، ہم پہلے سے تیاری کریں کہ روزے میں جو جو چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ روزے میں صرف کھانے پینے سے ہی نہیں رکے رہنا ہے، بلکہ روزے میں بری باتوں سے، بری باتیں سننے سے، ہر طرح کی لغویات سے ہمیں بچے رہنا ہے، بچنا ہے، تو تبھی روزے کا تقاضا پورا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس روزے سے ہمیں تقویٰ پیدا، اور اصل چیز ہے کہ لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہونا، کہ اس کی ناراضگی سے بچنا اور اس کی فرمانبرداری کے کام کرتے رہنا، یہ دراصل تقویٰ ہے۔ تو رمضان میں تین چیزیں اہم ہیں، تقویٰ، شکر گزاری اور مغفرت، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہوئی تو سمجھے رمضان سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں۔ تقویٰ ہے، شکر گزاری ہے، اور اپنی مغفرت کروانا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کے روزے پائے، یعنی رمضان کو پائے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی روزے رکھ کرنے کام کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس پر بھی لعنت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہو، شکر گزاری ہو، لعلکم تتقون، اور پھر تاکہ تم شکر گزار بنو، اور پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی حاصل ہو۔ اس کی باقی کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم لوگ رمضان سے ایک دن پہلے دیکھ لیں گے۔ اب رمضان کی اہمیت کیوں ہے، وہ بھی یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور وہ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو، ٹھیک ہے؟ تو شکر گزاری کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ آیتیں اتری تھیں کہ اگر کوئی روزے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہے تو پھر وہ فدیہ دے دے، لیکن یہ آیت منسوخ ہے، اور اسی لیے ساتھ میں دوسری وہ والی آیت رکھ دی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہاں پر بتا رہی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ حکم آ گیا، تو جو پچھلی والی آیت ہے خود بخود وہ حکم منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب جو نیا حکم آیا ہے وہ لاگو ہوگا، وہ اپلائی کیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب تو کیا ہے، اب جو بھی تم میں سے کوئی موجود ہو جو اس مہینے کو پالے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا ہم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، کوئی پریگننٹ وومن ہے اس کو چھوٹ تو ہے، لیکن اس کو پریگنینسی کے بعد، ڈلیوری کے بعد، یا دودھ پلانے والی ہے دودھ پلانے کے بعد، یا کوئی مسافر ہے تو اپنے سفر کے بعد اس کو روزہ رکھنا لازم ہوگا، وہ فدیہ دے کر نہیں چھوٹ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم یاد رکھیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں خود بخود ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی چاہیے، کوئی وسیلہ چاہیے، اور وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اگر اپنے اوپر کے پورشن میں جانا ہے تو کیا آپ اپنے اوپر کے پورشن میں ڈائریکٹ چھلانگ لگائیں گے یا ہوا میں اڑ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کو اپنے اوپر کے پورشن میں سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ تو وہ کہتے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر طرف چھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز اس کا محتاج نہیں ہے، بندے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں کچھ سنانا ہے تو ہم چپکے سے پکاریں یا زور سے پکاریں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر تم سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، انی فَإِنِّي قَرِيب، میں ان سے قریب ہوں، ٹھیک ہے، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کا، اِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، میری پکار پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکار پر بندوں کو بھی کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائیں۔ تو اس سے پھر وہ سیڑھی وغیرہ کی بات کا خود ہی خاتمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلے کی، کوئی سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسی دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں کے واسطے سے یا فلاں کے وسیلے سے دعا قبول کر لے تو دراصل وہ شرک کرتا ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی ہے شب کی دھاری سے سپیدے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقوں سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یہاں پر تدلو کا لفظ ہے، دلو کہتے ہیں اس کو، دلو سے نکلا ہے، کنویں سے پانی نکالنے کا جو برتن ہوتا ہے، تو ناجائز مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی جس ڈول سے آپ کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو وہ ڈول ڈالیں گے تو پانی نکلے گا، تو وہ طریقہ کار جو ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال غصب کر لے یا حاصل کر لے، تو وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ رشوت ہو سکتا ہے۔ اس لیے رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں، تو اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں منع ہے۔ یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو یسألونک کا لفظ ہے، صحابہ کرام نے قرآن میں کئی دفعہ ایسے سوالات پوچھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب اسی وقت دے دیے۔ تو سوال پوچھنا بری بات نہیں ہے، لیکن سوال صرف اپنی مرضی کے مطابق جواب ڈھونڈنے کے لیے کرنا، قیل و قال کے لیے، حجت بازی کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے سوال کرنا، دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ منع کیا جاتا ہے، ورنہ ادروائز سوال کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ تو یہ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم سب جانتے کہ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کو وہ لوگ جو ہے کچھ, یعنی آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماؤس کی رات لوگ کہتے ہیں یا اور بھی بہت سارے نام مشہور ہیں, تو لوگ کچھ تاریخوں کو خوش قسمتی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے جب چاند کی جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے, آپ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اللہم اہلنہ بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ. تو اس میں ہم کو یہ کہہ دیا گیا کہ اے چاند تیرا اور میرا دونوں کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. چاند کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے کہ چاند کی تاریخوں سے انسان کی قسمتوں کے فیصلے ہوں, نہیں, یہ چیز غلط ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو لونار کیلنڈر, یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, اس سے ہم کو حج کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں اور اسلامی ٹرمز اور کنڈیشنز جو بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ وراثت کا قانون ہو, وصیت ہو, دودھ پلانا ہو, رضاعت ہو, حمل ہو یا پھر عدت ہو, ساری تاریخیں کس کے مطابق کی جائیں گی؟ لونار کیلنڈر کے مطابق, چاند کی تاریخوں کے مطابق کی جائیں گی. چاند دیکھ کر روزہ کھولا جائے گا, چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا. اسی طرح سے حج اگر کریں گے تو چاند کی تاریخوں کے حساب سے کریں گے. اور اس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہے کہ روزوں کی بات جیسے آتی ہے, اگر لونار کیلنڈر نہ ہوتا اور سولار کیلنڈر کو فالو کیا جاتا تو ہر ملک میں ہر سال ایک ہی موسم میں روزے آتے. کچھ لوگ بےچارے گرمی میں روزہ رکھتے, کچھ لوگ ہمیشہ سردی میں روزہ رکھتے, کچھ لوگوں کا روزہ 20-20 گھنٹے کا ہوتا, کچھ لوگوں کا روزہ صرف 8 گھنٹے کا, 6 گھنٹے کا ہوتا. تو یہ ایک طرح سے ناانصافی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے لونار کیلنڈر رکھا تاکہ ہر موسم میں ہر قسم کے لوگوں کو, ہر جگہ کے رہنے والے لوگوں کو ہر طرح سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے, اور لوگ ایک طرف جو ایک فائدہ اٹھانے والے وہی فائدہ نہ اٹھائیں اور دوسرے بےچارے نقصان میں نہ رہ جائیں. تو یہ لونار کیلنڈر کے بہت سارے فائدے ہیں. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ یا اس وقت جو عرب کے لوگ تھے, وہ لوگ حج کے لیے نکلتے یا کچھ نیک کام کے لیے نکلتے, اور اگر کسی چیز کو بھول جاتے اور یہ واپس اپنے گھر آتے تو وہ گھروں میں دروازے سے داخل ہونے کو بدفالی سمجھتے تھے. تو وہ گھر میں دروازوں کے پیچھے سے, یعنی جو پچھواڑا ہوتا ہے اس سے آیا کرتے تھے, دیوار پھلانگ کر گھر میں آتے, دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. اور ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے, کعبۃ اللہ کو پیٹ نہیں ہونی چاہیے. اتنے قسم کی چیزیں ہم نے کر کے رکھ دی ہیں, اور یہ جب ساری جو نیازیں وغیرہ دلوائی جاتی ہیں اس میں بھی پیٹ موڑ کر نہیں جایا جاتا. کہتے ہیں کہ بے ادبی ہے یہ, الٹے قدموں سے آپ واپس چلو, یعنی الٹا چل کر پیچھے پیچھے جاؤ, پیٹ نہیں کرنا. پیٹ کو منحوس سمجھا جاتا ہے, پیٹ دکھانے کو. یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے, غیر مسلموں کا رواج ہے. اسلام میں اس قسم کی توہم پرستی بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو, کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چونکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو, کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اسلام میں جنگ کرنے کے لیے ابھارا نہیں گیا ہے, بلکہ اگر سامنے والا تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے اس صورت میں تم لڑو. کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ سامنے والا تو تم پر ہتھیار اٹھائے اور تم ہاتھ باندھے کھڑے رہو کہ ٹھیک ہے تم نے ایک گال پہ مارا اور ہم دوسرا بھی گال پیش کر دیتے ہیں. تو یہ تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. تو یہاں پر فتنے کا لفظ استعمال آیا ہوا ہے دو دفعہ, کہ تپانا اور آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ ختم ہو جائے, فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے خالص. تو اسلام میں کسی اور چیز کے لیے جنگ جائز نہیں. یعنی آپ جو ہے زمین کے لیے نہیں لڑ سکتے, کسی یعنی بادشاہ بننے کے لیے نہیں لڑ سکتے, دنیاوی اغراض کے لیے آپ نہیں لڑ سکتے. صرف اور صرف کس لیے لڑائی جائز ہے؟ کہ فتنے کا خاتمہ ہو اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ مقصود نظر ہو. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے, اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی جنگ میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس کو مد نظر رکھنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ماہ حرام تھے اس زمانے میں, جبکہ کفار مکہ خود اپنے حساب سے اس کو جائز کر لیتے تھے کسی ایک مہینے کو خود سے کسی پر اپنے اوپر حرام کرتے دوسرے مہینے کو جائز کر لیتے تھے, یعنی جب ان کو جنگ لڑنا ہوتا تھا اس حساب سے وہ مہینے کو کر لیتے تھے. لیکن جو چار مہینے تھے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ, یہ چار مہینے تھے جو محترم مہینے کہلاتے ہیں, اس میں جنگ کرنا منع تھا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو, اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے, اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. اللہ کے ان احکام کے خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات, فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى فاتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں, جو شخص ان مقدر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل, کوئی بدعملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو, اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ, اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو, میری نافرمانی سے پرہیز کرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے خاص طور سے کہ زاد راہ ساتھ لے لو, اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اب دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ہو سکتا ہے حج کو جانے کے لیے بہت سارے اپنے بیگ تو تیار کر لیے ہوں, سب کچھ تیار کر لیا ہو, لیکن زاد راہ جو ساتھ میں اصل لینا تھا وہ تقویٰ وہ ہے ہی نہیں. تو اصل ضرورت کس چیز کی ہے؟ تقویٰ کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو پورے سفر میں ہمارے ساتھ. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو, اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو, اور اللہ سے معافی چاہو, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس وقت عرب کے جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے, خصوصاً جو مکہ کے لوگ تھے, کفار مکہ یا سرداران قریش تھے, تو ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے منا جانا ہے, منا سے عرفات جانا ہے, پھر عرفات سے واپسی پر مزدلفہ آنا ہے, اور رات کو وہاں پر جب پلٹ کر مزدلفہ آتے ہیں تو وہاں پر ٹھہرا جاتا ہے. تو اس وقت وہ لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا, یعنی اہل عرب کے ساتھ ساتھ جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ ساتھ جو قریش کے لوگ تھے, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے اپنی ایک الگ امتیازی شان بنانے کے لیے مزدلفہ تک جا کر ہی وہ لوگ پلٹ آتے تھے, اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. تو کچھ جو اس وقت کے قبیلے تھے, بنو قزاع, بنی کنانہ, یہ سب یہی کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, جس طرح سب لوگ جاتے ہیں تم بھی جاؤ. اور یہ فخر و غرور کا جو بت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا کہ اگر سب مسلمان ہیں تو سارے کے سارے مسلمان ہیں, اگر کوئی چاہے سردار ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی جیسے دوسرے سب لوگ کرتے ہیں. یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے, ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا, ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس آ گیا ہو تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں انڈیا پاکستان سے, جب منا میں تین دن ٹھہرنا ہوتا ہے تو وہ تین دن کیمپ میں جو باتیں ہوتی ہیں، خصوصاً زیادہ تر بوڑھی عورتیں آتی ہیں، اور جو لوگ بھی آتے ہیں ظاہر سے اتنا بڑا حج کا مجمع ہے اور لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کو اتنی سہولت تو میسر نہیں آ سکتی جو اس وقت ہم سے لوگ کمٹ کرتے ہیں جو جن ٹورس کے ساتھ آیا جاتا ہے. زیادہ تر آپ بتائیں کہ وہاں پر کیا باتیں ہوتی ہیں، ان حج کیمپس میں عورتیں کیا باتیں کرتی ہیں، کیونکہ کھانا پکانا بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی فری ہو گئے، نمازیں جو پڑھنی تھی وہ بھی قصر ہو گئی، آدھی آدھی نمازیں ہو گئی، سارا وقت اس کام میں گزرتا ہے. ہاں تکلیف ہوئی، یعنی روزانہ کا ذکر یہ ضرور رہتا ہے کہ ہمارے ٹور والوں نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کرے، غیبتیں ہوتی ہیں، ٹینٹ کے پرابلم شیئر کیے جاتے ہیں، لغو باتیں ہوتی ہیں، کس سے کہانیاں. بالکل صحیح آپ نے کہا، ماشاء اللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ. کچھ لوگ تو حج سے آنے کے بعد کبھی اپنے وہ احساسات شیئر نہیں کرتے کہ ان کو کتنا اچھا لگا حج میں، کہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، کتنے قسم قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں. پھر حج کی جو برکتوں سے فائدہ اٹھانا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حج کے میں عورت کے لیے جہاد رکھا ہے، یعنی جو حج کرتی ہے جو خواتین، تو یہ ان کا جہاد ہے. تو اتنے بڑے جہاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا، تو وہ واپس آنے کے بعد ہر ایک کو جتنے لوگوں سے ملنے آئیں گے سب کو وہ ضرور سنائیں کہ ہم کو فلاں جگہ اتنی تکلیف ہوئی، فلاں جگہ کھانا نہیں ملا، فلاں جگہ پانی نہیں ملا، ہماری تو نیند نہیں ہوئی، بس دن رات تکلیفوں کی شکایتیں. آپ بتائیے کیا حاصل ہوا حج سے؟ حج کر کے آپ آئے، حج سے تو انسان ایسے پلٹتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. اس وقت مجھے عربی یاد نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال کیا فائدہ ہوا جب آپ نے اتنی ٹور والوں کی غیبتیں بیان کر دی، پھر وہاں پر ٹینٹ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، کیونکہ پہلے کفار مکہ کیا کیا کرتے تھے، جو عرب کے لوگ تھے وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے اپنے قبیلوں کی بڑائی کرتے تھے، شعر و شاعری چلتی، اپنی بڑائیاں بیان کی جاتی تھیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو بڑا اور فخر اور غرور میں مبتلا پاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب بند کر دو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو ہم بھی اللہ کا ذکر کریں نا. ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر، خصوصاً تو بوڑھی عورتیں جاتی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے بہوؤں کے قصے لے کر بیٹھ جاتا ہے. ایک اگر سناتی ہے خاتون کہ میری بہو ایسی ہے، تو دوسری اس سے بڑھ چڑھ کر سناتی ہے کہ تم سے زیادہ میری بہو ظالم ہے، بس یہی قصے شروع رہتے ہیں. اور اگر اتفاق سے کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو پھر ان کو اپنے سسرال یاد آ جاتی ہے، وہ اپنے سسرال کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ گئے تھے وہاں پر، اتنا پیسہ آپ خرچ کر کے آج تو لاکھوں لگ رہے ہیں، یعنی ایک ایک ٹکٹ، یعنی ایک ایک شخص جو آ رہا ہے وہ اس کو تین تین چار چار لاکھ لگتے ہیں مجھے لگتا ہے، ایگزیکٹ مجھے رقم نہیں معلوم، لیکن بہت زیادہ خرچ آ رہا ہے آج کل حج پر، ہم سب جانتے ہیں. اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا، اتنا وقت لگایا، آپ نے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آئے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، آپ بتائیے کوئی فائدہ ہوا؟ تو وہاں پر تو حج کے کیمپ میں بیٹھ کر یہ ہماری ذمہ داری، جتنے لوگ آج ہم یہاں پر بیٹھے سن رہے ہیں نا، یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دے حج پر جانے کا، ہم ضرور کوئی ایسا پلان بنا کر جائیں کہ ان تین دنوں میں جو کیمپ میں ہم ہوتے ہیں مینا میں، ضرور وہاں پر ہم کو ایک موقع ملتا ہے دعوت دین کا، دین کی تعلیم کو عام کرنے کا، نیکیوں کو پھیلانے کا. ہم کوئی نہ کوئی ایسی صورت وہاں پیدا کریں کہ ہم درس و تدریس کا اہتمام کریں، آپس میں قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کے کارڈ زیادہ سے زیادہ وہاں لے کر جائیے حج کے دوران کیمپ میں لوگوں کو دینے کے لیے، وہ کارڈ دیجیے لوگوں کو، کیونکہ ہمارے پر لوگوں کو دعائیں یاد ہی نہیں ہوتی ہیں، دعائیں کسی کو یاد نہیں ہوتی ہیں، دیکھ کر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. پھر دوسری بات، حج کو جانا اور آنا ہم لوگوں نے ایک اتنا مشکل کام بنا دیا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے پورے خاندان والوں نے دعوتیں کرنا چاہیے، حج سے آنے کے بعد بھی خاندان والوں نے ملنے بھی آنا چاہیے، پھولوں کے ہار بھی لے کے آنا چاہیے، کپڑے بھی بنانا چاہیے، اور پھر ہم اپنے نام کے آگے حاجی بھی لگا دیتے ہیں. تو آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے حج کیا، آپ نے لوگوں کی دعوتوں کے لیے حج کیا، لوگوں کے کپڑوں کے لیے آپ نے حج کیا. تو یہ ہم نے ایک نئی رسم ایجاد کر لی، جو اتنے ابھی رسم رواج تھے ہمارے معاشرے میں وہ کم تھے، کہ یہ ابھی حج کو جانے اور آنے کی رسمیں الگ ایجاد کر لی. اسٹیشن پر پورے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، ٹرین میں جب کسی کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں وہ نان مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ نعرے تکبیر لگ رہے ہیں، اتنے پھولوں کے ہار ہیں کہ پورا اسٹیشن پھولوں کی وجہ سے خراب کچرا وہاں پر پھیلا پڑا ہے، اور اتنے ہار پہنا دیے حاجی صاحب کو جو ابھی حج کو جا رہے ہیں کہ ان کا چہرہ ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے. کتنے پیسے ویسٹ کیے آپ نے، کل قیامت کے دن پوچھو گی آپ سے کہ جو آپ نے حاجیوں کو اتنے ہار پہنائے، یہ آپ نے فضل خرچی کے اسٹاف کیا آپ نے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضل خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب کہیں کہ لو بھائی ہم تو حاجیوں کو پھول پہنا رہے ہیں، یہ تو نیک کام ہو، آپ ہم کو شیطان کے بھائی قرار دے رہے ہیں، الٹا ہم ہی پر فتوے لگ جائیں گے. تو ہم سیکھیں کچھ نہ، ہم کچھ حاصل کریں، مطلب کیسی ایک بے شعوری زندگی ہم گزار رہے ہیں. ہم نے بس ظاہری کچھ چیزوں کو دین بنا لیا، دین کا نام دے دیا ہے، اور جانے والے بھی ضرور کہتے ہیں کہ اچھا بہو کس نے ہم کو دعوت پہ بلایا تھا، کس نے نہیں بلایا، کون ہمارا خیر خواہ ہے، کون ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اچھا فلاں نے کیسے کپڑے دیے ذرا بتاؤ تو صحیح. پھر کپڑوں میں بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں، انہوں نے تو بہت ہی چیپ ڈریس دیا، انہوں نے بہت اچھا دیا. تو یہ سب کیا ہے اصل میں؟ حج اور عمرہ رہ گئے ایک طرف اور یہ ساری چیزیں الٹا گناہ سمیٹ لیا. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے نیکی کی انشاء اللہ تعالیٰ. تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گھیر لیتا ہے، گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. کس کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا تصور آ رہا ہے؟ کسی نہ کسی کا نام ذہن میں ہوگا آپ کے، بتائیے صحابہ میں سے کس کا نام ذہن میں آ رہا ہے کہ کون اللہ کی مرضی کے لیے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیتا ہے یا اللہ کی رضامندی کے لیے؟ جزاک اللہ خیر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ. آپ دیکھیے کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے جب آپ کی وفات سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ یعنی ان کا تو احسان ایسا ہے کہ وہ اس کو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. واقعی میں جو یار غار تھے، ثانیہ اسنین کا لقب ملا جن کو، جن کی ایک رات کی نیکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیوں پر حاوی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق مجھے وہ ایک رات کی نیکیاں دے دیجیے اور میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لیجیے، جب آپ اللہ کے رسول کے ساتھ غار میں تھے. سبحان اللہ کہ پوری زندگی آپ ان کی دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جب سب صحابہ کرام آپس میں بیٹھے تھے، کبھی موقع ملا تو ہم اس کا بھی ذکر کریں گے اور ڈسکس کریں گے اس کو، لیکن ابو بکر صدیق کی میں بات بتا رہی ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے کچھ تین چیزوں کے بارے میں ذکر کیا کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں، تو اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں میری نظر ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے چہرے پر رہے، محبت سے دیکھتا رہوں، میرا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ ہوتا رہے، اور میری بیٹی ہمیشہ آپ کے نکاح میں رہے. تینوں چیزیں کن سے منسوب تھیں ان کی؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول سے اتنی محبت، اور اتنی محبت ہونے کے باوجود اتنا اللہ کے رسول سے اطاعت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا ایک شعر تھا جو بہت مشہور ہے. وہ کہتے تھے، کہا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العملی سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیلی. کہ اے ابو بکر، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے نیک اعمال کی پونجی کم ہوگی اور برے اعمال کی کثرت زیادہ ہوگی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا زادہ راہ کم ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ابو بکر صدیق کو ہم کو رول ماڈل بنانے والا بنائے کہ ہم بھی ان کے جیسے کام کریں، اور اتنا سب کچھ کرنے پر بھی کوئی ترا اور کوئی امتیاز نہیں تھا کہ اچھا میں نے تو بہت کچھ کر لیا، اب مجھے اور کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، مسلسل نیکیوں میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. یہاں پر ادخلوا فی السلم کافة کی بات کی گئی ہے، یعنی ایسے نہ ہو کہ تم آدھی بات تو کسی کی اپنے نفس کی مان ہو، آدھی بات قرآن کی مان لو. جب دل چاہا رسم و رواج کی بات آئی، بچوں کی شادی بیاہ کا معاملہ آیا، تو کہو کہ اچھا دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور جب نماز پڑھنے کی بات آئی، تو ٹھیک ہے اب مسلمان بھی بن جاؤ، مسجد میں نماز بھی پڑھ لو. یا پھر جب بزنس کا معاملہ آیا، تو کہو کہ اچھا جھوٹ کے بغیر تو چارے کار ہی نہیں. اگر ہم اس طرح سے کام نہ کریں گے، زمانے کے لحاظ سے نہ چلیں گے، تو ہمارا تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا. تو نہیں، بازار میں بھی اسلام ہو، شادی ہال میں بھی اسلام ہو، یعنی تم بازار میں بھی مسلمان رہو، شادی ہال میں بھی تم مسلمان ہو، تم مسجد میں بھی مسلمان ہو، تم اپنے گھر میں بھی مسلمان ہو، ہر لمحہ ہر وقت تم کو مسلمان ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرما بردار. تم یہ نہیں کر سکتے کہ دین صرف مسجدوں تک محدود کر دو اور گھروں میں، شادی ہال میں، بازاروں میں دین کو پس پشت ڈال دو. یہی کام تو عیسائیوں نے کیا اور یہی کام تو یہودیوں نے کیا کہ دین ان کا صرف ان کے گرجا گھروں تک، ان کے معبود خانوں تک محفوظ رہ گیا، بس محدود رہ گیا. اور باقی کی زندگی میں آج بھی آپ دیکھیں کہ عیسائی کرسچینٹی میں جو ایک رد عمل پیدا ہوا دین کے خلاف، مذہب کے خلاف اور دینداروں کے خلاف، کیونکہ دینداروں نے دین کو بہت زیادہ پابند، یعنی دین کے نام پر بہت پابندیاں کھڑی کر دی تھیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو پھر جو لوگ آئے، ان لوگوں نے اس طرح سے وہ دین سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی کہ اچھا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو پھر دین ہے ہی کہ، تو انہوں نے کہا کہ دین جو ہے مسجدوں تک محدود رہنے دو، چرچوں تک محدود رکھو، بازار میں اور گھروں میں اور دوسری جگہ. یعنی دین جو ہے انسان کی اپنی آزادی پر رکھ دیے گئے کہ جس کا جب دل چاہے اتوار کو جا کر، سنڈے جا کر چرچ میں جا کر عبادت کر لے، اس کی بدو پوری طرح آزاد ہے، جو چاہے کرتا پھرے. اسلام یہ نہیں ہم سے تقاضا کرتا، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پورے اپنے جو نفس کی جائز خواہشات اور ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور پھر کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. تو مسلمان کو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر دور میں مسلمان ہی رہنا ہے. وہ صرف گھروں میں اور عبادت خانوں میں مسلمان نہیں رہ سکتا کہ جائے نماز لپیٹی اور اسلام بھی اس کے ساتھ لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کے بعد جو چاہے کرتا پھرے. نہیں، آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق، تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے. یعنی دنیا میں جو لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور پھر دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی جو یہ ملانی کا لفظ ہے، یہ ملا کا لفظ ہے، یا ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ سارے جو جملے اور کہاوتیں ہیں، یہ انہی لوگوں کے پیدا کردہ ہے جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ خود تو دین پر عمل نہ کریں، یعنی خود تو نیک نہ رہیں اور کوئی اور بھی نیک نہ رہے تاکہ ان کو برا بولنے والا کوئی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت کے لوگ وہی لوگ سپیریئر ہوں گے، ان سے اوپر ہوں گے جو دین پر عمل کرنے والے تھے، جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور جو مذاق اڑاتے تھے ان کو پھر اس وقت سزا بھگتنی پڑے گی. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ ہو جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال سے تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ بہت ہی بہترین آیت ہے. اگر انسان اس آیت کو سمجھ لے اور اس پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے تو یقین جانیے کہ پھر وہ ناشکری سے اور شکایتیں کرنے سے بچ جائے. تو یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اجر سمیٹتا ہے، اور اگر کوئی اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر سمیٹتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھلائی سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک چیز ہمارے مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے اور ہم اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اور بعض اوقات کوئی خیر ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ہمیں فائدہ ملا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں شر ہو. تو جو بھی ہم کو کبھی بھی دعا کرنی ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو میرے لیے بھلائی بہتر پسند کرتا ہے، جس چیز میں میرے لیے بھلائی ہو دنیا اور آخرت کی، وہی میرے لیے فیصلہ فرما، اور اس میں راضی برضا رہنا ہے اللہ کی رضا مندی پر. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا اور فتنہ خورجی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ خمر کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، الخمر ما خامر العقل، یعنی خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ یہ ابتدائی حکم تھا شراب سے نفرت دلانے کے لیے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 3 آیتوں میں پھر شراب کی حرمت بیان کر دی گئی کہ اب آئندہ شراب کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تو تفکر ان کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ قوت فکر کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف لے جاتی ہے، انسان کی ایسی قوت جو انسان کی سوچ کو فکر کو ایسی طرف لے جائے جو جس سے اس کو کوئی بہتر بات معلوم ہو۔ لہٰذا ان آیتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید کہ تم غور و فکر کرنے والے بنو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ یہاں پر جو ہے غیر مسلموں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے کہ مشرک سے نکاح جائز نہیں، اور اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو دماغ یعنی جو دماغی طور پر اخلاقی طور پر تمدن پر اثر ڈالتے ہیں، کئی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ بعد میں وہ بھی نان مسلم بن جاتی ہیں، مندر جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں یہ بات بتائی ہی نہیں جاتی بچپن سے بچوں کو کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف مہاراشٹر میں 10,000 ایسے کیس ہیں جو رپورٹ کیے گئے، یعنی پولیس کے پاس رپورٹس آئی ہیں جس میں غیر مسلم لڑکوں سے مسلمان لڑکیوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ تو یہ آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر ہم بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ اگر تم غیر مسلموں سے نکاح کر لو گے خدا نہ خواستہ، تو یہ آگ کی طرف تمہیں لے جائیں گے، اور آگ کی طرف جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو اسی لیے منع کیا جا رہا ہے۔ اور خصوصاً کو ایجوکیشن کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بات اتنی عام ہو گئی اب تو کہ اس کو برا اور معیوب سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، اور وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم سے نکاح کرتا ہے تو وہ بدکاری ہو رہی ہے، نکاح نہیں ہے۔ وہ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ تو دوران حیض کیا کیا نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، طواف نہیں کیا جا سکتا، اور شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح اور سعادت کا مژدہ سنا دو۔ یہاں پر نسل انسانی کی بقا کے لیے جو کہا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ آیت کچھ خواتین کو بہت بری لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو کھیتی سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کبھی کسان سے پوچھے کہ اس کو اپنی کھیتی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور جو اگلی آیت بتائی جا رہی ہے کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو، تو یہاں پر کھیتی میں انسان کیا کرتا ہے، وہ ایک باغ لگانا چاہتے ہیں نا، کوئی چیز گرو کرنا چاہتے تھے، فصل ہے وہ گرو ہو، اس کو زیادہ نفع ہو۔ تو اولاد بھی انسان کی فصل ایک طرح سے دیکھا جائے، جو انسان کو نفع پہنچائے گی، یہ اولاد اس کے لیے صدقے جاریہ بنیں گی، اس کی مدد کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہاں پر اس کانسیپٹ میں کہا گیا ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ برا سمجھتے ہیں جن کو اپنی بیویوں سے محبت نہیں ہوتی ہوگی۔ یہاں پر تو اصل میں محبت دلائی گئی ہے کہ کسان کو کس طرح سے اپنی زمین سے محبت ہوتی ہے، کوئی کسان سے پوچھے۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان ہے رب کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پر ایلا کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے، تو اس کے لیے 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ 4 مہینے بعد یا تو وہ رجوع کر لے، یا پھر اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دے، طلاق دے دے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد یا تو خود بخود ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ یعنی اگر طلاق رجعی ہے، اور طلاق رجعی ہی دینا چاہیے، یعنی ایک ہی طلاق دینی چاہیے اگر آپس میں علیحدگی کا اختیار ارادہ کر بھی لیا ہے تو، کیونکہ رجعی طلاق دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ رجوع کی حالت میں، یعنی 3 مہینے کی جو عدت کا پیریڈ ہوگا، اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہیں، اور اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے تو اس کی عدت اس کی ڈلیوری تک ہے، اور جس کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ اس آیت کی تشریح شرح ہم لوگ سورہ نساء کے ساتھ ملا کر کریں گے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یہاں خلا کی بات کی گئی ہے۔ تو جو عورتیں زبردستی ہائے واویلا کرتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو طلاق کا اختیار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ گزارا نہیں کرنا چاہتی شوہر کے ساتھ، یعنی بہت ہی مجبوری کی حالت میں، تو اس صورت میں وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کو کچھ دینا پڑے گا شوہر کو۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو 3rd بار طلاق دے دی، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ یہ طلاق کے بائن کی بات ہے، طلاق بائنہ کہتے ہیں اس کو، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے، تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی حدود کی بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک عورت کو اگر طلاق بائنہ ہو گئی ہو، تو اس صورت میں وہ پرانا شوہر اس کے لیے اب جائز نہیں ہوگا، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کا نکاح کوئی دوسری جگہ نہ ہو جائے، اور پھر خود بخود طلاق نہ ہو۔ اور یا پھر وہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو پھر پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن حلالہ کروانا کسی صورت میں جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے اور اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے. استغفر اللہ، اتنا برا لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے. جو ہمارے ملکوں میں کانسیپٹ ہے کہ کسی نے شوہر نے غصے میں آ کر طلاق دے دی بیوی کو، پھر کسی آدمی کو لایا جائے، اس سے ایک معاہدہ کیا جائے کہ تم اس سے نکاح کرو، پھر اس کو طلاق دے دینا اور پھر وہ پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی حلال ہو جائے گی، یہ سب استغفر اللہ بہت ہی خراب کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں روکے نہ رکھنا کہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق نہ بناؤ، یعنی طلاق اور جو خلا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تو یہ زندگی کو کھیل اور تماشا نہیں بنانا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں تو طلاق دے دی، بیوی اگر غلطی سے وہ بغیر پوچھے کہیں چلی گئی تو طلاق دے دی، یہ طلاق کی دھمکی دے دی، یہ کے بعد دیگر کئی دفعہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، تو یہ مذاق بنانا ہوا. اور آج کل خواتین بھی ایسا کر رہی ہیں. ابھی کل ہی ایک واقعہ سننے کو ملا، ابھی شادی کو 4 مہینے ہوئے ہیں، بیوی کا کچھ شوہر سے چھوٹا موٹا ذرا سا جھگڑا ہوا، جبکہ شوہر یہاں ہے بیوی انڈیا میں ہے. وہ بیوی نے جا کر سیدھا پولیس میں رپورٹ لکھا دی، ساس سسر پورے جیل میں اندر ہیں. کچھ بھی بات نہیں ہوئی، حالانکہ صرف شوہر سے ذرا سی کوئی بات پر ناراضگی ہوئی. تو آپ آج کل لڑکیاں بھی ایسا کر رہی ہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف تو بالکل بھی نہیں رہا اور کسی کی عزت کا تو کوئی پاس لحاظ ہی نہیں رہا. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقب حد پر راضی ہوں، یعنی نکاح کرنے پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک بار طلاق دی، 3 مہینے عدت کے گزر چکے، اب رجوع کرنے کا موقع باقی نہیں ہے، لیکن اب کیا کر سکتا ہے؟ وہ اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی رشتہ دار زبردستی بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں کہ انا کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، اب ہم تو اپنی بیٹی کو بھیجیں گے نہیں اور اب کسی اور سے جا کر نکاح کرو، تو یہ مناسب نہیں ہے. جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، آپ دیکھیں کتنی باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں، کتنا ہم پر مہربان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنے احکامات کو نرمی اور آسانی کے ساتھ بیان کرتا ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کریں اور اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے اس پر شکر نہ ادا کریں تو یہ ہماری نادانی ہوگی. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانے عدت میں خواتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کی نائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں جو بات کی گئی ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت کی بات کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی حدیث سے بھی ہم کو نہیں پتہ چلتا، ڈائریکٹ قرآن سے پتہ چلتا ہے. اور ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جب شوہر کا جنازہ جا رہا ہو اس وقت اگر عورت بھی گھر سے قدم باہر نکال دے تو اس پر سے عدت ساقط ہو جائے گی. یہ بالکل لغو خیال ہے اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورت کو ہر حال میں بیوہ عورت کو عدت کرنی ہوگی 4 مہینے 10 دن، اور عدت میں عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، زینت اختیار نہیں کر سکتی، جس گھر میں وہ ہے وہی گھر میں اس کو رہنا ہوگا، الا یہ کہ کوئی وہاں پر اس کا محرم رشتے دار اگر نہ ہو تو پھر وہ وہاں رہے گی جہاں اس کا محرم رشتے دار ہوگا، لیکن عدت اس کو کرنا لازمی ہوگی، کہیں اور گھر میں رات نہیں گزار سکتی، رات اس کو بہرحال اپنے گھر میں گزارنی ہے، مجبوری میں اگر اس کو ہاسپٹل وغیرہ جانا پڑے تو جا سکتی ہے، لیکن عدت اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی عدت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس میں وہ زینت نہیں کرے گی، زینت میں صرف زیورات آتے ہیں، سجنا سنورنا آتا ہے اور شوخ لباس، یعنی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ادروائز وہ نارمل جس طرح رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے، لیکن زیورات وغیرہ وہ نہیں پہنے گی، وہ چیزیں اسے اتار دینی پڑے گی، کیونکہ زینت وہ ہوتی ہے جو اوپر سے انسان اختیار کرے ایکسٹرا چیزیں، تو وہ زینت میں آتا ہے، اور عدت کی حالت میں کوئی کسی کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا، عدت پہلے پوری کرنی ہوگی، عدت کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے، اگر کسی نے عدت میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہوگا، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، آپ دیکھیں یہاں پر کس کو نصیحت کی جا رہی ہے، مردوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ اگر تم درگزر کرو نرمی سے کام لو تو اقرب للتقوى، یعنی تقوی سے زیادہ قریب ہے، تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوم للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، بدامنی کی حالت ہو، خوف پیدل ہو، خوف سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے، اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طریقے پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سردارا نے بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو، وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اسے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ کلیل کے سوا وہ سب اس ذریعے سے سیراب ہوئے، یہاں پر دراصل بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک عطا کر دیا تھا، لیکن پھر ان میں گمراہی عام ہو گئی اور پھر وہی اسی طرح سے برائی میں مبتلا ہو گئے، اور جب بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کی یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان کا جو تابوت تھا جس میں یعنی ایک باکس تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کہا جاتا ہے کہ ان کا ڈریس تھا اس میں عصا تھا اور تورات کی تختیاں بھی اس میں موجود تھیں. تو دوسری قومیں اس کو اٹھا کر لے کر چلی گئیں اور وہ قوموں نے جب اس تابوت کو لے کر وہ اپنے ملک میں لے کر گئے وہ لوگ تو ان کے اوپر بلائیں نازل ہوئیں. تو انہوں نے سمجھا کہ تابوت کی وجہ سے ہمارے اوپر بلائیں نازل ہو رہی ہیں, لہٰذا ان لوگوں نے اس صندوق کو لڑکا دیا یعنی آگے بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہاں پر ایک سردار کو بنانے کی بات کی اور ان کا سردار تالوت کو چنا, اور اس بنا پر چنا تالوت کو کیونکہ وہ جسمانی طور پر بھی اور دوسری طور پر بھی وہ دوسروں سے سب سے زیادہ بڑھ کر تھے. لیکن بنی اسرائیل نے اس وقت بھی یہی چیز سوچی کہ وہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں, لہٰذا وہ ہم پر کیسے سردار بن سکتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ تالوت اگر سردار بنے گا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تم تک واپس پہنچ جائے گا, اور وہ تابوت ان تک پہنچ گیا. پھر جب تالوت اور اس کے ساتھ مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے جملہ کہا تھا, نہیں کہا تھا, سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے. انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا جب ان کو جنگ کا یا جہاد کا حکم دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ, کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی جب تالوت نے ان سے کہا کہ مقابلہ کرو, پہلی بات تو پانی پینے سے منع کیا لیکن سب نے پانی پی لیا. یعنی یہ پانی پینے سے روکنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ کون اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہے, کس کو اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہے, لیکن کسی نے اپنے نفس پر کنٹرول نہ کیا سوائے چند لوگوں کے. انہوں نے اس وقت بھی تالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اور جو دوسرے لوگ تھے, جو نیک لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے, انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی, وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب, ہم پر صبر کا فیضان کر, ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا, لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں, اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پارے میں اصل میں احکام بہت زیادہ تھے, اور اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے تو بہت زیادہ دیر لگتی, اس لیے ہم بہت ہی مختصراً گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر اس کا بھی تفصیل سے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ.